years. Even if the Prophet had said 700 years, it still makes sense. Because what's the benefit of doing an ibadah for 700 years? You don't know whether your ibadah is accepted in the eyes of Allah, has any value in the eyes of Allah or not. Just piling up the ibadah without knowing that it is maqbool and accepted or not. What's the value? So it's tafakkur. When we think, we do it right. And we avoid the mistakes. Isn't it right? Shaitan never allows us to think, never wants us to think, and never wants us to pay attention to our own faults. It's always easy to pay attention to the faults of others. Our scholars of Akhlaq say, because paying attention to the faults of others does not get you away from the wrongs and the faults of your own spirituality. So if you start paying attention to your own faults by thinking, that's how you will improve yourself and do the ibadat of Allah that shaitan doesn't want you to do. So it's always easy from shaitan's behalf that you can pay attention to the faults and mistakes of other people, but it's always difficult that we pay attention to our own faults. So we find that this person started to think when Hazrat Musa guided him. And he said to present Islam, he realized his mistake. Sometimes it clicks in the minds. He realized the mistake and he asked the Prophet Musa to present Islam to him. And he presented the religion Islam and he converted into a Muslim. Please say salawat. So we find that after the news reaches Fir'aun, obviously, he is the Tawhut of the time. How can he tolerate one person rejecting him? Isn't it right? This is the beauty of the teachings of Ahlul Bayt. They never did the Bay'at of Banu Umayyah or Banu Abbas in their lives. They never endorsed or accepted or supported or cited or even had any sympathy towards any Zalim or Tawhut of their time. This is not a rocket science. Even a child from the Shia community knows that Ahlul Bayt never supported, never did the bayat of any zalim or any tahut. This is the basics, ABC of Islam. So we find that this person, when Fir'aun finds the news that he is now, stepping out of the ubudiyat of Fir'aun into the ubudiyat of Allah, he brings the person into the court and ask him to do bara'at, to disassociate himself from the God of Musa. And he refused. So he asked a big pot and put some oil in it and started to boil the oil. And he said, I'm going to throw you into this burning oil if you do not do the bara'at from the God of Musa. He said, this person replied, well, this body which has worshipped you for 200 years really deserves to be burnt. That's what the body deserves. The body which has worshipped the Tawhut deserves to be burnt in the burning oil. That's right. And we find that upon the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala, it happened that when they threw him into the burning oil, Jibreel saved him and brought him to Hazrat Musa. And now the next time it happened that they took him again from Hazrat Musa and they threw him back, Jibreel again saved him from getting thrown. It happened twice. And he said to Hazrat Musa that La yajidu abdun halawat al-iman. No person can taste the halawat and sweetness of iman until he gets surrounded by the bala. A mu'min never gets the taste of the iman until he gets surrounded by the bala. Isn't it right? Mu'min always welcomes the bala. That's how Ahlul Bayt were. They have the highest level of bala and test from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is how a mu'min is. If the bala does not come in your way, you should rethink what wrong that I am doing, that the bala and test is not coming in my way. Is there something wrong that I did towards Allah? Why is there no bala happening in my life? Bala is the sign that a person is mu'min. Isn't it right? When the person comes to Imam al-Baqir al-Islam and says, Hal yubtal al-mu'min? Kya mu'min ka imtihan liya jata hai? Ka mu'min bala mein mubtala kiya jata hai? Is a mu'min tested through the bala? And Imam al-Baqir al-Salam replies back that is hal yubtala ghayrul mu'min? That's the madmum riwayat. That means, is a non-mu'min tested? That means it's always a mu'min who is tested by Allah subhanahu wa ta'ala. So we should be always prepared and ready to embrace the bala and test from Allah. If we are mu'mins, we'll always be tested. If we don't have bala in our life, we must think there's something naqs and missing in our iman. So we find, for the third time, when they came to drop him again into the burning oil, he said to Hazrat Musa alayhi salam, not to save him any further. And now, third time he was dropped. Hazrat Musa, obviously, he got killed, became shaheed. And we find Hazrat Musa alayhi salam started to cry. When he cried, Allah asked him to look, and he looked towards the doors of the heaven were opened, and he looked that this person was there inside the heaven, getting all the ni'mat and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazrat Musa, when he saw that, he became happy by looking at his destiny. Please say salawat. Ek mu'min ki shaan ye hai ki usko hamesha shahadat ke liye tayyar rehna chahiye. وہ مومن ہے کیا جو شہادت کے لیے تیار نہ ہو. شہادت کے لیے آمادہ رہنا ہر دم اس دنیا کو طلاق دینے کی علامت ہے. کہ ہم دنیا کو طلاق دے چکے ہیں, لہٰذا تیار ہے لقاء اللہ کے لیے. اسلام موت کو کیا سمجھتا ہے؟ لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اور اللہ کے مظاہر مولا امیر مومنین پیغمبر اکرم اہل بیت سے ملاقات کا نام ہے. تو مومن تو ہر دم موت کے لیے تیار ہوتا ہے. جو مومن شہادت کے لیے, لقاء اللہ کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس نے دنیا کو طلاق نہیں دی. یعنی ابھی موت بڑی سخت واقع ہونے والی ہے. جب سکرات کا وقت آئے گا اور نزع کا عالم ہوگا اور روح کو نکالا جائے گا, تو ابھی بہت کچھ ڈیٹیچ کرنا ہے, جس کی بڑی سختی ہونے والی ہے. کیونکہ میں نے طلاق دی نہیں ہے, ابھی کتنی ساری وابستگیاں دنیا سے باقی ہیں. لہذا ہمیں تو ہر دم شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم اس مکتب کے ماننے والے. مجھے یاد ہے مرحوم امام خمینی کیا فرماتے تھے کہ جس دین کے پاس شہادت کا انسٹیٹیوشن موجود ہو, مکتب شہادت موجود ہو, وہ اس دین کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی.
اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
حسین یار
زندہ باد,
حسین یار
زندہ باد,
زور سے حسین یار
زندہ باد,
یزید یار
مردہ باد.
شہادت سب سے بڑا اسلحہ جو ایک مومن کے ہاتھ میں ہے وہ شہادت ہے. اس سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس دنیا کو طلاق دینے کے لیے اللہ کی ملاقات, اس کے مظاہر, اللہ کے مظہر ہستیوں سے ملنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. ہماری اس دنیا کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. اگرچہ ہم بستر پہ ہی کیوں نہ مرے. الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت محمد آل محمد کی, آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا ایمان, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں جاتا ہے اس دنیا سے, بحیثیت مومن مرتا ہے. مستکمل ایمان یعنی درحال استکمال ایمان, ایمان کے درجات کو کامل سے کامل تر بنانے کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے. کیا درجہ ہے شہادت کا؟ ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اسے سجا کے لے جایا جاتا ہے بہشت کی جانب, جیسے دلہن کو سجا کے لے جایا جاتا ہے الی بیت زوجہا اپنے شوہر کے گھر کی طرف. کس طریقے سے کیا شان ہے مومن کی جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے. تو ہماری ذمہ داری عزیزان محترم یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص اور صدق پیدا کریں تاکہ ہم اور ہمارے بچے اولیاء اللہ بن سکیں. اخلاص اور صدق کے ذریعے سے ہم اور ہمارے بچے اولیاء اللہ بن سکیں, اللہ کی محبوب ہستیاں بن سکیں. اللہ کی محبوب ہستی جب بن گئی تو اس کے بعد ہم سرخرو و کامیاب و سعادت مند بن گئے دونوں جہانوں میں. جس طریقے سے جناب مظاہر نے تربیت کی ہے, پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضری دی ہے, اور پیغمبر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جناب حبیب جو بچے ہیں مولا امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں, ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. اور پیغمبر نے یہ منظر دیکھا کہ شان سے جناب مظاہر علیہ السلام نے تربیت کی اپنے صاحبزادے کی کہ امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. پیغمبر سے برداشت نہیں ہوا, پیغمبر نے اظہار محبت کیا حبیب کے ساتھ. معلوم ہوا کہ حبیب ابن مظاہر پیغمبر کے محبوب ہیں, پیغمبر کے محبوب ہیں یعنی اللہ کے محبوب ہیں, اولیاء اللہ میں سے ہیں. کیا شان ہے حبیب ابن مظاہر کی, ہمارے سلام ہماری جانیں قربان ہوں حبیب ابن مظاہر پر اور ان کی عظمت پر. بعض روایتوں کے مطابق وہ واحد انسان ہے کہ جنہیں میرے مولا نے خط لکھ کر بلایا, من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ. حسین فرزند علی کی طرف سے ایک ایسے شخص کو کہ جو فقیہ ہے, حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر کے نام یہ خط ہے جس میں مولا نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ کہ ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے, مولا امام حسین نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ انت تعلم قرابتی من رسول اللہ, تم رسول اللہ کی نسبت میری قرابت اور رشتہ داری جانتے ہو. جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی نسبت کیا مقام و کیا منزلت ہے حبیب ابن مظاہر کی, امام حسین کی کیا مقام و کیا منزلت ہے امام حسین کا, کہ پیغمبر فرما کے گئے ہیں حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. معلوم ہوا کہ رسالت پیغمبر کا احیاء ولایت حسین کے ذریعے سے ہو رہا ہے, یعنی امامت و ولایت حسین گارنٹی ہے کہ رسالت رسول برقرار رہے گی. کیوں نہ کہیں پیغمبر حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں. کیا قرابت ہے پیغمبر اکرم کی کہ جب عید کے ہنگام پہ امام حسن امام حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور زلفے دونوں شہزادوں کے حوالے کی ہوئی ہیں, اور جب دیکھنے والے نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے, پیغمبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو پیغمبر نے کیا کہا کہ کتنے اچھے سوار ہیں, یعنی امام حسن امام حسین کی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں. کیا قرابت ہے امام حسن امام حسین کی رسول کی جانب, تو پیغمبر نے اس قرابت داری کی طرف اشارہ کیا ہے میرے مولا نے. وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ, اور تم میری قصے حبیب نے مظاہر سے بہتر کون سمجھے گا امام حسین کی قرابت داری کو, تم میری قرابت رسول کی طرف جانتے ہو, اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. حبیب کو خط ملا, دل خوش ہو گیا مولا کا خط دیکھ کے. اب گھر میں داخل ہوتے ہیں, مومنہ گھر میں بیٹھی ہے زوجہ, وہ پوچھتی ہے کہ کس کا خط آیا ہے, تو حبیب کہتے ہیں کہ میرے مولا امام حسین نے خط بھیجا ہے. وہ مومنہ پوچھتی ہے کہ کیا لکھا ہے میرے مولا نے, کہا مولا نے لکھا ہے کہ ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں اور تم ہماری قرابت, تم میری قرابت رسول کی طرف جانتے ہو, اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. وہ مومنہ پوچھتی ہے کہ پھر کیا ارادہ کیا ہے, تو حبیب جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں فکر مند ہوں, تمہارے بارے میں یعنی
سوچ رہا ہوں وہ مومنہ کہتی ہے کہ ارے کہ فرزند رسول جناب زہرا کا فرزند تمہیں بلا رہا ہے اور تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس مومنہ نے اپنی چادر حبیب کے منہ پہ پھینکی کہ اگر تم فرزند فاطمہ کی مدد کو نہیں جاؤ گے تو میں خود اپنے مولا کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی. کیا شان ہے اس گھرانے کی. حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا, یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میرا مولا انہیں بلائے اور میں مدد کو نہ پہنچوں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے. حبیب ابن مظاہر سے روایت میں ہے کہ ایک دکان میں وہاں بیٹھے تھے کوفے میں, اور کوفے میں دکاندار جو خضاب بیچتا ہے اس نے حبیب سے کہا کہ خضاب خرید لیجئے, داڑھی آپ کی سفید ہے. تو حبیب نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی داڑھی پہ اب وہ خضاب لگاؤں جس کا رنگ کبھی بھی زائل نہ ہونے پائے. حبیب نے اس خضاب لگانے کا ارادہ کیا ہے. چنانچہ غلام کو روانہ کیا, گھوڑے کو دیا رفلا مقام پہ انتظار کرنا. اب جو حبیب کے پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے, اب جو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کے ساتھ محوِ گفتگو ہے کہ اگر میرا آقا تم پہ سوار ہونے کے لیے نہیں آیا تو پریشان نہ ہونا, میں خود سوار ہو کے جاؤں گا اپنے مولا حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے جب یہ گفتگو دیکھی. ارے مولا کیا وقت آن پڑا آپ کے اوپر کہ غلام بھی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام کہتا ہے نہیں یہ تو انصاف نہیں ہوا, جب تک میں آپ کی خدمت میں رہا تو آپ نے رکھا, اب جو مولا حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر دیا, مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیے تاکہ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں مولا کی خدمت میں. غلام کو ہمراہ لیا, ادھر کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں. وہاں کربلا میں میرے مولا رایات تقسیم کر رہے ہیں, پرچم کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ مسلم ابن اوسجا کا پرچم ہے, یہ زہیر قین کا پرچم ہے, یہ سعید کا پرچم ہے. ایک پرچم تھا جسے مولا نے کسی کو نہیں دیا, وہ کنارے رکھا ہوا ہے. اب جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے اس پرچم کو کسی کے حوالے نہیں کیا, مولا فرماتے ہیں اس کا حقدار ابھی آنے والا ہے. اور تھوڑی ہی دیر گزری کہ اب جو غبار نمودار ہوا حبیب ابن مظاہر کوفے کی سب سے آ رہے ہیں. چاہنے والوں نے بڑھ کے استقبال کیا مولا کی بچپن کا جانسار اور چاہنے والا حبیب آ رہے ہیں. اب جو شہزادی زینب تک خبر پہنچتی ہے نا عزادارو, شہزادی زینب کو خبر پہنچی, ظاہر ہے کہ ابھی تک تو یہی خبریں مل رہی تھی. عمر ابن سعد کا لشکر آ گیا, اب فرا لشکر آ پہنچا. اب جو الفضہ کو بھیجا تو جناب الفضہ نے آ کے بتایا مولا کے بچپن کا جانسار حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. شہزادی نے کہا جاؤ میری طرف سے سلام کہنا. شہزادی نے اپنا سلام بھجوایا. روایت میں عجیب فقرہ ہے, جب جناب فضہ سلام پہنچانے کے لیے آتی ہے ایک مرتبہ حبیب مظاہر خاک کربلا پہ بیٹھ گئے, خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور خاک کربلا کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا. ارے کیا زمانہ آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلاها پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پہلا بانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی مشروع حاجات کو پورا فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ پروین ترمذی کے سالہ سوا کے۔
Thank you.